الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا ایک منفرد اور یونیک سلسلہ محبوب سبحانی۔ ہمارے ساتھ ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب، دامت برکات ملالیہ، انشاءاللہ عزوجل ان سے بھی برکتیں حاصل کریں گے۔ ٹوڈے will be the last episode of our this particular program. ہمارے سلسلے محبوب سبحانی کا آج فورتھ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ عزوجل۔ اس موقع پر ہم تھوڑا سا ریکیپ بھی لیں گے، اور سب سے پہلے لیٹس گو تھرو دا بریک اپ آف ٹوڈے سلسلہ۔ آج کے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ دیکھ سکیں گے۔ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے سم تھنگ اباؤٹ نالج، کچھ علم کے بارے میں، اور آج اس حوالے سے بہت اہم ترین ایسپیکٹ ہم ڈسکس کریں گے، دا پاور آف کوشچن، سوال کی طاقت، اور علم کے اندر سوال کی کیا طاقت ہے، سوال کی کیا اہمیت ہے، کچھ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس حوالے سے رکن شورا سے ہم اس کے اوپر رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ اور ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے ایولوشن، یعنی ارتقا، کس کس مرحلے سے گزر کے ایک چیز ہمارے تک پہنچی، اس حوالے سے وقت اور گھڑی، اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اور پھر قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی، اس کا جرنی کیا رہا، اس کا سفر کیا رہا، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ مدنی چین کے ناظرین، وی آل نو دا امپورٹنس آف ورڈ گارنٹی۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لفظ گارنٹی کی اہمیت کیا ہے، یہ چیز گارنٹی میں ہے اور یہ چیز گارنٹی میں نہیں ہے، واضح فرق ہوگا۔ گارنٹی کا مطلب ہے پروٹیکشن، حفاظت کا ایک احساس، سیکیورٹی، دل کو سکون ہوتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، جسٹ گیج اینڈ امیجن ہاؤ امپورٹنٹ دس سینٹینس از، اینڈ بینگ اے مسلم اٹس انف۔ باقی چیزوں کی گارنٹی تو ایک طرف، ہمیں حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایمان کی حفاظت کی گارنٹی عطا فرما رہے ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ، پریشس ویلتھ، ایمان سے بڑھ کر ایک مسلمان کے پاس کون سی دولت ہے؟ دیکھیے، اگر پتا چلے کہ اس شہر کے اندر گاڑیوں کی چوری بڑھ گئی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ٹریکر لگائیں گے، گاڑی میں نئے نئے لاکس خرید کے لگائیں گے۔ اگر پتا چلے گھروں میں چوریاں شروع ہو گئی ہیں تو کیا کریں گے؟ گارڈ رکھیں گے، سیکیورٹی میکانزم بنائیں گے۔ تو جو بھی دولت ہوتی ہے، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، جب اس کو تھریٹ ہوتی ہے تو ہم اس کی حفاظت کے لیے پریکاشنری میجرز لیتے ہیں، اور یہ ایمان قیمتی ترین دولت، اور اس کو پرماننٹ تھریٹ ہے، چھن جانے کا ڈر ہے، بڑا مکار دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ وٹ سیفٹی پریکاشنز وی ہیو ٹیکن، کیا حفاظتی تدابیر کی ہم نے۔ اور دیکھیے، قصر معرفت کے روشن ترین مینار، اولیاء اکرام میں سب سے محبوب و مشہور، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، حضور سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان کس قدر ہماری ڈھارس بندھاتا ہے، ہمارے لیے امید کی کرن ہے۔ کیا؟ کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ بے شک بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ناؤ لیٹس کم ٹو حاجی شاہد صاحب۔ حضور، بڑی گیارہویں شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، ہمارا سلسلہ محبوب سبحانی بھی اس حوالے سے ہوا، آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ربیع نور شریف کا مہینہ تھا، جس میں ہم نے الحمدللہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی دھومیں مچائیں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ایک ہوتا ہے، اور مسلمان اس حساب سے مہینے کے آغاز میں اس کی پریپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اب یہ ارشاد فرمائیے اور مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی فرمائے کہ اسلامی مہینوں کی اور اسلامک کیلنڈر کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور اس کی ابتدا کس طرح ہوئی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت آپ کے سوال پر پیش کرتا ہوں، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، یعنی اسلامی مہینوں کا آغاز کب ہوا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، جب سے آسمان و زمین بنائے اس وقت سے مہینوں کی گنتی کا آغاز ہے۔ اچھا، اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہماری عیدیں اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوتی ہیں، ماہ رمضان مبارک کی آمد اور پہلا روزہ کب؟ غوث پاک نے تو ماں کا دودھ چھوڑ کر بتا دیے کہ آج پہلا روزہ ہے۔
سبحان اللہ،
پہلی مرتبہ جب ہمارے غوث پاک یکم رمضان کو آئے تو آپ نے ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ اگلے رمضان میں تو آپ ابھی 12 مہینے کے تھے نا، تو اب وہ گرد آلود معاملہ تھا، وہ ایسی آلات تو ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں، اس کو تو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ کل رمضان ہے یا نہیں، بھئی رات گزر گئی۔ تو یہ طے ہوا کہ جو سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس نے پچھلے رمضان میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اگر وہ بچہ دودھ نہیں پیتا تو سمجھ لیں یکم رمضان ہے۔
سبحان اللہ،
وہ ایسا ہی ہوا، غوث پاک نے دودھ نوش نہیں فرمایا، تو یہ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ آج پہلا روزہ ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان کا آنا، عید کا آنا، 12ویں شریف، 11ویں شریف، پھر شب معراج، شب براءت، پھر جو طلاق کی عدت ہے، شوہر مر جاتا ہے اس کی عدت کا معاملہ ہے، یہ تمام معاملات، بچے کا دودھ چھڑانا ہے ماں کو کہ اس کی ایک مدت ہے، اس مدت کا حساب کس سے ہوگا؟ اسلامی چاند سے، اسلامی مہینوں کے مطابق، حج کے ایام، اس کا حساب کتاب کس سے ہوگا؟ اسلامی مہینوں سے ہوگا اور چاند کے حساب سے ہوگا۔ بدقسمتی کے ساتھ اب اسلامی مہینوں کے نام جو ہیں نا، یہ مسلمانوں کو آتے نہیں۔ اور آج چاند کی تاریخ کیا ہے؟ وہ بغلیں جھانک رہے ہوتے ہیں، وہ آج کیا تاریخ ہے، اب وہ تاریخ بدل گئی۔ امیر علیہ سنت نے ایک اجتماع میں، بڑے اجتماع میں پوچھا، تو وہ جو تاریخ گزری ہوئی تھی وہی بتا رہے تھے بتانے والے، وہ جو تاریخ بدل گئی وہ اس کی طرف توجہ نہیں کہ اسلامی تاریخ مغرب میں بدلتی ہے۔ تو بہرحال، اور ہماری عمریں جو ہیں، کیونکہ امید ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسوی اور اسلامی مہینوں میں 10 دن کا ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہماری عمریں جو ہیں ہم اس کو شمسی حساب سے کرتے ہیں، اس میں ہی فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جو پورا سال گزرا پھر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ بھی تو اسی حساب سے آئے گا نا۔
بالکل،
اب بعض جو ہوتے ہیں نا، علم دین ہے نہیں، ہوشیاری بہت کرتے ہیں، ارے مالدار میں ہوں تو علم تیرے پاس کیسے آ گیا، تو میرے پاس ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں۔ تو اپنے ایک مدنی اسلام بھی بتا رہے تھے کہ وہ کوئی زکوٰۃ کی بات چلی ہوگی، کہتے ہیں جی ہم تو اتنے اتنے سال سے زکوٰۃ پوری پوری دیتے ہیں۔ کہا جی اچھا، کس حساب سے دیتے ہیں؟ ہم عیسوی مہینوں کے حساب سے دیتے ہیں۔ تو ان کو بتایا، اللہ کے بندے اتنا اتنا یہ ڈفرنس آ گیا آپ کا، اس کا حساب لگا۔ تو اسلامی مہینوں کی اہمیت ہے، رہے گی ظاہر۔
رضو، جس طرح آپ نے گائیڈ کیا، جیسے ہی وہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو دیکھیے ڈفرنس کتنا پڑ جاتا ہے، ایک نیکی 70 گنا، ایک ایک چیز کتنی گنا اس میں ڈفرنس میگنیچیوڈ کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کا ثواب ہمیں کتنا ملنا شروع۔ بظاہر تو لیل و نہار وہی ہے، وہی سورج نکل رہا ہے، وہی چاند نکل رہا ہے، وہی دن اور رات کی تاریکی اور اجالا ہے، لیکن اس میں ڈفرنس بہت آ جاتا ہے۔
اس کے اندر دیکھیں نا کہ رجب میں بھی نیکیوں کا حساب کتاب بڑھ جاتا ہے۔ جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 حرمت والے مہینے، وہ ان کی فضیلت بقیہ مہینوں سے زیادہ ہے۔
اس کا مطلب حضور یہ ہوا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ واقعی یہ علم آج کل بالخصوص بچوں کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہمیں یاد ہے کہ وہ باقاعدہ جس طرح جنوری فروری ہوتا تھا، اسی طرح رجب شعبان بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ والدین کے اوپر آپ فرمائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی، یا وہ ٹیچر اپنے بچوں کو سکھائیں۔
بہت آسان طریقہ ہے، مدنی چینل دکھائیں، خود دیکھیں، خود ہی پتا چل جائے گا۔ یا تو ڈیٹ، اسلامک ڈیٹ آتی ہے، وہ خود ہی بتا دے گا مدنی چینل آپ کو کون سی تاریخ ہے، اور اس مہینے میں کون سے اسلامک ایونٹس ہیں وہ بھی مدنی چینل آپ کو بتا دے گا، بلکہ اس بار اس رات آپ کو وہ معلومات بھی دے دے گا۔ آپ دیکھتے تو رہے نا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسلامی معلومات کا خزانہ آپ کو ملے گا۔ حضور ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ امیر علیہ سنت کی طرف سے بیعت کے مجاز ہیں، یعنی آپ امیر علیہ سنت کا اور امیر علیہ سنت واسع پاک کا مرید کروا سکتے ہیں. ہم نے یہ نوٹ کیا کہ بیعت کے وہ جو اسپیسیفک الفاظ ہیں اس سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں، مطلب جو بھی بیعت کے مجاز اسلامی بھائی ہیں وہ بھی کرواتے ہیں ایسے، اور امیر علیہ سنت کی بھی عادت پاکی ہے کہ آپ بھی وہ الفاظ بولتے ہیں. اور عام طور پر جس طرح نکاح کا وقت ہوتا ہے تو نکاح کے وقت میں بھی وہ جو نکاح خان صاحب ہوتے ہیں وہ اکثر پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پڑھاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوریلیشن بنتا ہو.
دولے کو پریشان کرتے ہیں، وہ ایک تو پہلے کنفیوز ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھنا نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، جب وہ قبول ہو اور گواہ موجود ہوں، دو مرد موجود ہوں یا دو عورتیں اور ایک مرد موجود ہوں.
تو حضور کیوں پڑھائے جاتے ہوں؟
برکت کے لیے،
برکت.
مگر یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ خطبہ بھی سنت ہے. خطبہ نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھ دیں، وہ خطبہ ہو جائے گا. تو یہ توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ غالباً آپ کی بات یہ پوری ہونی تھی. اچھا پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ امیر اہل سنت کی وکالت الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کو حاصل ہے، تمام اراکین شورا وکیل اتار ہیں، اس کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی ہیں، نگران شورا کی طرف سے اس کا اذن دیا جاتا ہے الحمدللہ. وہ پہلے توبہ کیوں کرائی جاتی ہے؟ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حدیث پاک کے الفاظ میں نے بیان کیے. وہ پہلے توبہ کرائی جاتی ہے تاکہ پچھلا معاملہ وہ کلیئر ہو جائے، گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور پھر نئے سرے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے. توبہ کیتی ہویا تاری، نسبت مل گئی پیاری پیاری. تو توبہ کر کے اب نئے سرے سے زندگی شروع کر رہے ہیں. اب انڈرسٹوڈے کے توبہ کرنے سے یہ نہیں کہ کسی کا مال چھینا تھا تو وہ معاف ہو گیا، نمازیں نہیں پڑھی تھی معاف ہو گئیں، ہاں اس کی تاخیر اللہ چاہے گا تو معاف ہوگی، روزے نہیں رکھے تھے فرض وہ رکھنے ہوں گے، معافی اور تلافی دونوں کا معاملہ کرنا ہوگا. تو توبہ کی برکتیں ہیں. اور دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسما، شاید مدنی چینل کے ناظرین نے یہ نام نہ سنا ہو، نبی التوبہ، توبہ والے نبی. کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ آپ کی برکت سے قبول ہوئی. نبی التوبہ، توبہ والے نبی. کیوں؟ کہ آپ دن میں 70 بار اور ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار کرتے ہیں. آپ معصوم، سارے انبیاء معصوم، اظہار نبوت سے پہلے بھی، اظہار نبوت کے بعد بھی، کبیرہ سے بھی، صغیرہ سے بھی، بڑے گناہ چھوٹے گناہ ان سے ہوتے نہیں، معصوم ہیں. مگر عاجزی کیسی ہے؟ 100 100 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور آپ کی دعائیں دیکھیں نا، اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی ہے، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی. اور اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنا عبادت ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کثرت سے کرتے تھے، آپ کے صدقے میں امت کی توبہ قبول ہوگی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے آپ کو نبی التوبہ کہا جاتا ہے. تو توبہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس لیے یہ پہلے توبہ کروائی جاتی.
حضور یہ پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بیعت از لائک این اگریمنٹ، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگریمنٹ ہے، آپ کچھ نہ کچھ کسی بڑے کے ساتھ طے کر رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ فرما رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایک رشتہ استوار کر رہے ہیں. تو اگریمنٹ سے پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ہوتی ہیں کہ یہ یہ ہدایات ہیں آپ کے لیے، یہ یہ چیزیں. اس کا مطلب حضور کہ جب بھی ہم بیعت کرتے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو ایک نئے فیز میں ہم لے کر جا رہے ہیں. ہم نے پھر توبہ کر لی، اور جس طرح آپ نے فرمایا امیر اہل سنت کی تو اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ توبہ کرنے سے وہ چیزیں نہیں جائیں گی جن کی کمپنسیشن مسٹ ہے، نمازوں کا اگر چھوڑا ہے، روزے چھوڑے ہیں، یا کسی کے پیسے مارے ہیں، تو سب کی تلافی کر کے تو اس طرح ہم داخل ہوں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت جب بھی توبہ کرواتے ہیں، نگران پاکستان اسلامی کابینہ نے ہماری کتنی اچھی رہنمائی فرمائی کہ ہمیں ہر دفعہ اپنے آپ کو ایک نئے ورژن کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آج ہم نے پھر بیعت کر لی. اور الحمدللہ یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے. ڈاکٹرز مجلس کے حوالے سے ہمارا جدول رہتا ہے، کئی ڈاکٹرز پاکستان سے جو باہر چلے جاتے ہیں وہ بارہا اس بات کا اظہار کرتے ہیں بذریعہ میسج، بذریعہ کال، کہ حضور کسی نہ کسی طریقے سے ذرا ہمیں دوبارہ سے بیعت کروا دیں، دوبارہ سے بیعت کروا دیں. اور جب ہم سے پوچھتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ جو توبہ کے الفاظ ہیں اور وہ جو ایک نسبت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں مرید ہوتا ہوں، میں وہ احساس جو پیدا ہوتا ہے یہ بڑا زبردست لیازون ہے. آپ بھی، میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ سلسلہ قادریہ میں امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیے. اس کے لیے نمبرز بھی ہیں، اس کے لیے ویب سائٹ کے اوپر رہنمائی بھی موجود ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے بارے میں دیگر اولیاء کاملین نے کیا فرمایا، لیکن دیگر جو انفاس قدسیاں ہیں ان کی کیا حضور غوث پاک کے بارے میں آرا تھیں، کیا انہوں نے برکتیں حاصل کی. حضور مدنی چینل پر ایک بڑا پیارا کلام پڑھا جاتا ہے، The one for whom the necks of saint become the pulpit, غوث اعظم is the imam of saints and the pious. مختصر یہ کہ جن کا ممبر بنی گردنیں اولیاء، کہ غوث اعظم اولیاء کے بھی اور کاملین کے بھی سردار ہیں. اور ایسا ہی ایک جملہ ہمیں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ناقص آرا پیر کامل کاملا رہنما، کہ ناقص کے تو پیر ہیں ہی، وہ تو آبویس ہے، لیکن کاملوں کو بھی رہنما ہے. حضور اولیاء تو پہلی بیسٹ ہیں، دیز آر دا بیسٹ. تو یہ انفاس قدسیہ، یہ محبوبان الہی، یہ ان کے اوپر بھی بیسٹ ہوتے ہیں. اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
اللہ کی شان ہے، دیکھیں ہم نے پچھلے سلسلے میں عرض کیا تھا جو اکابرین کے مرشد، کہ وہ بہت بڑے مقام پر فائز ہیں مگر پھر بھی کسی کو پیر بناتے ہیں، طریقت میں پیر بناتے ہیں، شریعت میں بھی کسی کو اپنا امام بناتے ہیں. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی نئی بات ہو، حنبلی ہیں. آپ فالو کرتے ہیں فقہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، اس میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، استغفر اللہ. اور دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ سارے سلاسل، سارے جو مذاہب ہیں، جتنے بھی یعنی احناف ہیں، مالکیاں ہیں، اور شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، سب کو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی پوری اجازت ہے. قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، جس سلسلے کے بھی ہیں وہ دعوت اسلامی میں آئیں، جو بھی مسلمان ہیں آئیں، کام کریں اور اپنے اصلاح، لوگوں کی اصلاح کریں. تو برحال غوث اعظم تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی تو انبیاء کرام نے آپ کے والد کو بشارت دی، خود سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو صالح تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے.
سبحان اللہ.
اور پھر انبیاء نے یہ بشارت بھی دی کہ ان کا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہوگا. اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے زمانے سے لے کر غوث پاک تک سارے اولیاء کا بتایا اور غوث پاک کا بھی بتایا. امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وقت ہوگا یہ غالباً پہلی صدی ہجری ہوگا، غوث پاک تشریف لاتے ہیں 470 سنہ ہجری میں، تو اتنا فرق ہے، کئی سو سال پہلے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کی آمد کا اور آپ کے مقام کا بتایا، دیگر اولیاء نے بھی بتایا.
حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی تابعی ہوئے سر.
جی جی، آپ فاروق اعظم کے دور میں پیدا ہو گئے تھے اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پہلے خلیفہ ہیں، یعنی خلافت اور پیری مریدی یہ سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ادب کا، ولیوں کی زیارت کرنے کا ایک بڑا پیارا واقعہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، بہت مدنی پھول سنیں گے. ہمارے غوث اعظم مدرسۃ المدینہ، سبحان اللہ، مدرسۃ المدینہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، امیر اہل سنت نے ہر وہ اصطلاح کے ساتھ مدینہ 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 مدنی مدنی کر دیا. غوث اعظم جب جامعہ میں مدرسے میں پڑھتے تھے، زیر تعلیم تھے، تو آپ کے جو ہم جماعت تھے، کلاس فیلو تھے، ایک کا نام تھا عبداللہ اور ایک تھا ابن سقا. غوث اعظم پڑھتے تھے مدرسہ نظامیہ میں جو بغداد میں اب بھی قائم. اچھا، یہ تینوں جو تھے یہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کی زیارتیں کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ بغداد میں ایک ایسے بزرگ جو غوث کے نام سے مشہور تھے، ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ اچانک تشریف فرما ہو جاتے تھے اور اچانک غائب ہو جاتے تھے. اب یہ تینوں ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایک عبداللہ نامی شخص جو ہے، جو طالب علم تھے ابھی یہ تینوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. ابن سقا بڑا ذہین طالب علم تھا، اس نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہیں آئے گا. اور ہمارے غوث پاک نے کیا ارشاد فرمایا، ابھی لڑکپن ہے،
فرمایا میں تو ان کے امتحان کے لیے نہیں جا رہا، میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اب تینوں پہنچے، وہ غوث زمانہ تخت بچھا ہوا تھا، اچانک اپنے مسند پر جلوہ فرما ہو گئے، ظاہر ہو گئے اور جلال میں دیکھنے لگے ابن سقا کی طرف. اچھا مجھ سے ایسا سوال کرے گا مجھے جواب نہ آتا ہو، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. سوال اسے کیا چھپا ہوتا ہے اللہ کی عطا سے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جیسے رائی کا دانا ہونا، میں ایسے شہروں کو دیکھتا ہوں. وہ پھر عبداللہ نامی جو طالب علم تھا اس کو فرمایا کہ تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ تو دیکھتا ہے کیا جواب دوں گا میں، تیرا سوال یہ تیرا جواب یہ ہے. اور پھر کہا ابن سقا کو کہ میں تجھ میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں. عبداللہ کو کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں تک پہنچ گئی ہے. اور پھر غوث اعظم کو دیکھ کر کہا کہ عبد القادر میں یہ دیکھ رہا ہوں تو برسرے ممبر کہہ رہا ہے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، اور تمہارا ادب ہم نے پسند کیا. اب دیکھیں ولی اللہ کی بے ادبی، اس میں کئی باتیں، یہ حکایت جو ہے یہ فتاوی اعظم شریف میں اعلی حضرت نے نقل کی. بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا بزرگوں کا طریقہ ہے، پھر بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے، امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، استاد کو، پیر کو، امام کو، کسی مذہبی شخصیت کو ایسے پریشان کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، غلط بات ہے. سوال سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، پریشان کرنے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو برحال غوث پاک کا ادب تو دیکھیں کیا بشارت مل رہی ہے. اس نے گستاخی کی اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ ابن سقا بہت ذہین طالب علم تھا، جو ذہین ہوتے ہیں نا ان کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، بدماش بھی ذہین ہوتے ہیں، یہ چور اچکے بھی ذہین ہوتے ہیں، مگر ان کی ذہانت کا استعمال غلط ہوتا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کریں، ذہین بہت تھا، مناظرے کرتا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ کرسچنز کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک عیسائی بادشاہ کا مقرب ہو گیا اور پھر بد نگاہی کی آفت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس سے کہا کہ اپنی لڑکی کے ساتھ اس پر نظر پڑی کہ اس سے میری شادی کر دے. اب تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، اگر عیسائی ہوتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں. تو اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور آخر کار برباد ہو گیا. حافظ تھا، عالم تھا، مناظر تھا، بڑا ذہین تھا، مگر برباد ہوا. تو ہمارے غوث پاک کے بارے میں پہلے سے ہی بشارتیں موجود تھیں، اور غوث پاک کا مقام و مرتبہ، ادب، احترام بھی ہمیں اس کو سیکھنے کو ملتا ہے.
یعنی حضور اس میں اولیاء کی جو خصوصی شفقتیں آپ پر ہیں اور آپ کے ادب کی وجہ سے، اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ وہبی تھا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب میں ان کو چن لیا جو سب کے اوپر سردار ہوں گے. مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری بڑی زبردست رہنمائی ہوئی کہ ادب کی بڑی اہمیت ہے. آئیے اپنے سلسلے کے سب سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے علم کی ایک بات، سم تھنگ اباؤٹ نالج. اور آج ہم دیکھیں گے کہ کوشچن کی پار کیا ہوتی ہے، وٹ از دا پار آف کوشچن اینڈ وٹ از دا امپورٹینس آف کوشچن ان دس ہول سیٹ اپ آف نالج. یاد رکھیے، سوال اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. یعنی سوال کبھی تو علم کو جانچنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسے ایگزامز ہوتے ہیں، ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں، مدنی چینل پر کئی سلسلے ہوتے ہیں، امیر علیہ سنت کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، یہ بھی کوشچن آنسر سیشن ٹائپ ہوتا ہے، ذہنی آزمائش بڑا مقبول عام سلسلہ ہمارا، اس کے اندر بھی کوشچنز ہوتے ہیں. اور ایک کوشچن ریٹوریکل ہوتا ہے. ریٹوریکل کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جواب مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کچھ سمجھانا یا اپنا پیغام پہنچانا وہ مقصود ہوتا ہے. اور ٹیچنگ میں سوال کی اہمیت کیا ہے؟ ریمبر، children are the natural learners and they are considered to be the best learning machine in this world. بچوں کو ایک قدرتی طور پر لرنر کہا جاتا ہے کہ وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے، صحیح وقت پر کیا ہوا صحیح سوال ان کے لیے بہت بڑی رہنمائی بن سکتا ہے. گڈ کوشچنز ول ہیو گڈ آنسرز، بیڈ کوشچنز ول ہیو بیڈ آنسرز. اچھے سوال کے جواب بھی اچھے ہوں گے اور برے سوال کے جواب بھی برے ہوں گے. عام طور پہ بچوں سے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ اور ایک تحقیق کے مطابق بچہ اس سوال کا جو جواب دیتا ہے، اپنی زندگی کی 87% صلاحیتیں اسی چیز کے بننے میں، اسی مقام تک پہنچنے کے لیے صرف کرتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں نے بچپن میں یہ جواب دیا تھا کسی اڈلٹ کو تو میں وہی بنوں گا۔ تو یہ سوال، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ذہن کی ایک گائیڈنس ہے۔ دیکھیے آپ کے ذہن میں کتنا کچھ ہے، آپ کا ماضی ہے، آپ کا کیریئر ہے، آپ کے مستقبل کی سوچیں ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی جاب ہے، لیکن ایک کوشچن آپ کے ذہن کی ساری توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے کوشچن پوچھنے لگا ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ یہ سوال آپ کی زندگی میں شاید سب سے آسان سوال ہو، نام کا تو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سوال جب میں نے آپ سے کیا، آپ کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ ہم اس کا جواب دے دیں۔ دس از دا پاور آف کوشچن، سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، ٹیچ یور چلڈرن ٹو آسک سم تھنگ، ٹیچ یور چلڈرن ٹو آسک اباؤٹ ایوری تھنگ۔ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ سوال کریں آپ سے، اپنے استاد سے سوال کریں، ادب کے ساتھ اور انتہائی تمیز کے ساتھ، لیکن سوال کریں۔ جب وہ سوال کریں گے ان کو نیا نالج آئے گا۔ حضور، ابھی آپ نے جو ہمیں واقعہ سنایا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ ان تینوں نے طے کیا وہ سوال کریں گے، اس بارے میں اور کچھ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ کوشچن کی اہمیت کیا ہوتی ہے علم سیکھنے کے اندر۔
مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو کہ بہت بڑے عالم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے، اور مولا علی مشکل کشا کتنے بڑے عالم ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی الحسن الحسینی کا آپ سے تعلق کیا ہے؟ کہ آپ ان کی اولاد میں سے، کیونکہ والد آپ کے حسنی سید ہیں، والدہ آپ کی حسینی سید ہیں، تو حسنی حسینی ہیں۔ اور جب آپ ہمارے غوث پاک بیان کرنے میں کچھ ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے اوائل میں، کیونکہ آپ عجمی اور عربوں میں عربی بیان کرنا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ لواب دہن اقدس ڈالا، مولا مشکل کشا نے 6 مرتبہ ڈالا۔ تو مولا مشکل کشا کا فیضان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ اچھا، اللہ تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو۔ 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے، مسلمان کو تو وہی کام کرنا ہے جس میں ثواب ملے، آخرت بنے، رب کا قرب ملے، رب کی رضا حاصل ہو۔ سوال کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ اور یہ کہا گیا کہ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ وہ سوال اچھا ہوگا جیسے آپ نے بتایا تو جواب بھی اچھا آئے گا۔ تو سوال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، تابعی بزرگ ہیں، حافظ قرآن ہیں، پہلی صدی کے مجدد ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور راوی حدیث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو جو سوالات پوچھنے میں جھجک کی تھی، شرمایا تھا، اس علم سے اب بھی نابلد ہوں۔ حالانکہ اب بہت بڑے عالم، یہ بڑھاپے میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے، تو سوال کرنا چاہیے۔ اور بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یعنی کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے، کیونکہ بے جا سوالات کرنا اس کی مذمت کی گئی۔ جیسے گائے کا واقعہ، پیلی گائے کا واقعہ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا پورا وہ ہے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، تو وہ پوچھتے پوچھتے خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے چلے گئے۔ وہ ضرورت کے مطابق سوال کیے جائیں اور آزمانے کے لیے نہ کی جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار سوالات کرتے اور پریشان کرنے کے لیے، اس کی مذمت۔ تو سیکھنے کے لیے سوال کیا جائے اور تمیز کے ساتھ کیا۔
حضور، یہ جو آپ نے 4 باتیں بتائیں کہ 4 لوگوں کو ثواب ملتا ہے، اس وقت میرے ذہن میں بالکل مدنی مذاکرے کی وہ پوری بزم اور پورا وہ پکچر آ گئی تھی کہ وہ چاروں کے چاروں افراد خوش نصیب وہاں موجود ہیں، سوال کرنے والے بھی ہیں اور دینے والے ہمارے شیخ طریقت بھی ہیں، اور جو باقی بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور مدنی چینل پر محبت کرنے والے کتنے ہیں، محبت وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کوشچن آنسر سیشن مدنی مذاکرہ، یہ پیورلی کوشچن مدنی مذاکرہ کا مطلب یہی ہے کہ 2 افراد بیٹھ کے آپس میں کوشچن آنسر کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کی شخصیت ہمارے لیے موسٹ اوتھینٹک پرسنالٹی ہیں، یعنی آپ کے جو فتاوی رضویہ ہیں 1000 بکس ہیں آپ کی، ان کی تو شان ہی برول برا ہے، ہمارے نزدیک تو آپ کا ایک ایک شعر الحمدللہ فتوی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کا یعنی امام اہل سنت کا حضور حضور غوث پاک سے محبت کا کیا انداز تھا، آپ نے کیا فرمایا حضور غوث پاک کے بارے میں، یہ کوئی ہماری ایمان کی جلا کے لیے ہماری نسبت ہے غوث پاک سے، تو ایک اوتھینٹیسٹی کے لیے آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں.
اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں طرح طرح کے القابات آپ نے غوث پاک کے لکھے، اور کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں مشکل ہو تو فلاں بزرگ کو آپ پکاریں، ان کا فرمان ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل میں پکارے گا میں اس کی مشکل دور کر دوں گا. آپ نے فرمایا الحمدللہ میں تو اپنے غوث اعظم کو پکارتا ہوں، اور غوث اعظم کی منقبتیں آپ نے اتنی لکھی اور ایسی کہ بندہ سنتا رہ جائے، پڑھتا رہ جائے اور سوچتا رہ جائے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہے. اس طرح سفر مدینہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مشکل میں تھے، وہ فرمایا کہ مجھے سید صاحب نظر آئے، تو انہیں دیکھتے ہی میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، تو الحمدللہ اللہ تعالی نے میری وہ مشکل دور فرما دی. تو غوث پاک سے اعلیٰ حضرت کو بہت محبت تھی. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی بارگاہ رسالت میں بھی شفاعت کے لیے غوث پاک کو لے کر آتے ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے تو غوث اعظم ہیں، آپ کے تو بیٹے ہیں اور لاڈلے بیٹے ہیں آپ کے، اور غوث اعظم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے بیٹے ہیں. کس طرح؟ اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے آقا کے قدم پر ہوں.
سبحان اللہ.
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی.
اللہ اکبر.
اللہ نے ایسا اعلیٰ مقام ہمارے غوث پاک کو عطا کیا. تو اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے بہت زیادہ عقیدت رکھنے والے، اور غوث اعظم کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والے.
الحمدللہ، یہ ہماری نسبت کی بہاریں. حضور، یہاں پر سلسلے کے آغاز میں جو ہم نے ایمان کی حفاظت کی بات کی، اس سے پہلا سلسلہ بھی ہم نے پورا بیعت کے کانسیپٹ پہ کیا، قادری سلسلے میں بیعت ہونے کی برکات کیا، آپ نے بڑی الیبوریٹلی اور بڑی زبردست انداز سے ایکسپلینیشن دی تھی کہ واقعی ہر سلسلہ ہی وہ روڈ ہے، ایک برائٹ روڈ ہے، چمکدار اور روشن سڑک ہے جو کہ روشن مستقبل کی طرف جا رہی ہے، لیکن قادری سلسلے کی کیا برکات تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی. حضور، ایمان کی حفاظت پرائمری موٹیو ہے، یعنی وہ مسلمان جو ایمان سلامت لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا، امیر علیہ سنت سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ وہ کامیاب ہے، زمین کے اوپر تھا، ایمان کی دولت ہے، اب وہ جا رہا ہے تو ایمان سلامت لے جائے. تو حضور، علم سیکھنے کے اندر بھی اس کی کوئی چیز ہے؟ ایک تو ایمان کی حفاظت کا ہم نے پڑھ لیا کہ بیعت کی جائے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی پیر و مرشد کے صدقے جس نے غوث پاک نے فرمایا، تو علم بھی سیکھا جائے، ایمان کی حفاظت کے لیے علم سیکھنے کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے.
ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی علم سیکھنے میں تو گزاری، اور آپ نے شب و روز جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں گزارے. اچھا، اس وقت کیا ہوتا کہ شیطان آپ کے پاس آتے مسلح ہو کر اور مقابلہ کرتے، غوث اعظم پر آگ پھینکتے. بہجت الاسرار کے حوالے سے یہ اس رسالے میں موجود ہے. کوئی غیب سے پکارتا ہے، عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے، تمہاری مدد کریں گے. تو غوث اعظم ان سے مقابلہ کرتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ڈراتا کوئی، یہاں سے چلے جاؤ تو میں تماچا مارتا تو بھاگ جاتا، اور میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر ختم ہو جاتا. اس طرح غوث پاک نے شیطانوں سے مقابلہ کیا. اور یاد رکھیں کہ شیطان پر عالم زیادہ بھاری ہوتا ہے، جاہل کو تو وہ ویسے جال میں پھنسا لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بیچارے کو. مثلا اس کو عبادت بہت کر رہا ہے، عبادت کرنے کا ڈھنگ ہی معلوم نہیں، نماز بہت پڑھ رہا ہے، اس کی قرات ہی درست نہیں. اچھا، اگر وہ درست قرات کے ساتھ بھی کر رہا ہے تو ریاکاری میں مبتلا ہو رہا ہے، باطنی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے،
دکھاوے میں مبتلا ہو جاتا ہے. برحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں ریاضتوں میں مصروف تھے, تو اچانک وہ روشنی پھیلتی ہے کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں, میں نے تم پر دین کے جو فرائض تھے سب معاف کر دی. اب آپ چونکہ بہت بڑے عالم بھی, اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا سلسلے میں کہ آپ مادر زاد ولی ہیں, پیدائشی ولی ہیں, تو ولی تو وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہوتا ہے. تو آپ تو ماں کے پیٹ میں بھی یرحمک اللہ والدہ کو چھینک کے جواب میں کہا کرتے تھے. آپ کو تو پیدا ہوتے ہی 18 پارے یاد تھے. غوث پاک کو اتنا مقام تھا. تو آپ غور کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کی پابندیاں مجھ سے اڑ جائیں, جیسے ہوتے ہیں نا جاہل وہ پیک پہنچنے والے, یا وہ بلیک بابا جو ہوتے ہیں, کالے بابے ہوتے ہیں, جعلی عاملین ہوتے ہیں. استغفر اللہ, شریعت سے دور کی شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, ہم پہنچے ہوئے ہیں, شریعت کی ضرورت نہیں ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہیں ان میں سے آتے ہیں, جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں, مگر کہاں, جہنم کے کنارے پر پہنچے ہیں اللہ کی پناہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر تعوذ پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ روشنی ساری ختم ہو گئی اور اندھیرا پھیل گیا, شیطان ظاہر ہوا اور کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا, مگر رب کی خاص رحمت ہے آپ پر, علم لدنی کے 70 دروازے آپ پر رب نے کھولے ہوئے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ہر دروازہ, 70 دروازے کھلے, ہر ایک دروازے کے درمیان زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے. اتنے بڑے عالم تو غوث پاک, مگر اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے, میں تجھ سے بچ گیا میں عالم ہوں, نہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا, رب کی عنایت پر نظر ہے. اور اگر ہم اپنی کسی خوبی کو اپنی جانب منسوب کریں اور اس کے زوال سے غافل ہو جائیں, یہ تو خود پسندی. تو غوث اعظم اتنے بڑے مقام پر فائز ہو کر بھی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوئے. تو دیکھیں آپ عالم ہیں, اور غوث پاک کی علمیت 33 سال فتاوی نویسی کی ہے آپ نے, 33 سال حافظ قرآن, محدث, مفسر, ایک ایک آیت کی 40-40 تفاسیر بیان کر دیتے تھے, اور بڑے بڑے علماء کا رجوع تھا ہمارے غوث اعظم کی طرف. تو بہرحال علم کی پختگی کے لیے, ایمان کی پختگی کے لیے علم بنیاد ہے, علم بہت زیادہ ضروری ہے, علم عمل کی طرف لے کر آئے گا, اور علم و عمل کے ذریعے ہی ہم رب کی رضا حاصل کریں گے, جنت کی طرف پیش کریں گے.
ایمان کی پختگی کے لیے علم بہت ضروری ہے, واٹ اے گولڈن سینٹنس, ایمان کی پختگی کے لیے علم بہت ضروری ہے. یعنی یہ اہم ترین متاع آپ دنیا سے لے کر جانا چاہتے ہیں, مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے. اور اپنے شورا کتنی پیاری بات یہ ارشاد فرمائے, پھر دہراتا ہوں, ایمان کی پختگی کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس گفتگو سے ہمیں یہ پتا چلا کہ علم بہت بڑی دولت ہے. عام طور پہ پیسہ اور جو ویلتھ ہوتی ہے, دولت, اس کو بھی دولت کہا جاتا ہے, دولت تو وہ ہے ہی, لیکن علم اور دولت میں کیا فرق ہے, آئیے چھوٹے سے خاکے کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے میرے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے, اور قبلہ رکن شورا کے پاس بھی 100 روپے کا نوٹ ہے. ہم یہ 100 روپے کا نوٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں, یعنی ان کا نوٹ میں لے لوں گا اور اپنا نوٹ ان کو پیش کروں گا.
بہت شکریہ.
مدنی چینل کے ناظرین, یہ 100 روپے کا ایک نوٹ میں نے رکن شورا سے لیا, برکتوں کے لیے جیب میں بھی رکھ لیتا ہوں, اور اپنا 100 روپے کا نوٹ میں نے رکن شورا کو پیش کر دیا. اب دیکھیے, دولت تھی, نوٹ تھا, ہم نے ایکسچینج کیا, سویپ کیا, میں نے اپنا ان کو پیش کیا, انہوں نے مجھے اپنا عطا فرما دیا, میرے پاس بھی 100 روپے رہے اور ان کے پاس بھی 100 روپے رہے, دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اب یہ دنیا کی دولت یعنی پیسوں کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک مثال دی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر علم کی بات اس کو ایکسچینج کیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. میں ایک علم کی بات رکن شورا سے شیئر کرتا ہوں. مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالے, اس سے پہلے صرف بجری تھی. اس کی عالی شان عمارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی. اس میں سب سے پہلے قندیلیں, لائٹس, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی. عہد فاروقی میں رمضان کی تراوی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغاں کیا, اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور قبر کی دعا دی. حضور آپ بھی کچھ نوازیں، کوئی ایک علم کی بات مجھے سکھا دیں.
اسی نسبت سے عرض کرتا ہوں، مساجد تعمیر کرنا نبیوں کی سنت ہے. خانہ کعبہ جہاں واقع ہے، مسجد الحرام شریف ہے وہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اولاً آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کی. اور بیت المقدس میں جو مسجد، مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی. تو مسجدیں تعمیر کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور جو چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کرے گا، چاہے وہ گھونسلے، پرندے کے گھونسلے جیسی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیے علم میں اور دولت میں فرق کیا ہے. میں نے ایک علم کی بات رکن شورا سے شیئر کی، انہوں نے ہمیں کتنی پیاری علم کی بات بتائی. پہلے میرے پاس ایک تھی، ان کے پاس ایک تھی، جیسے ہی ہم نے ایکسچینج کی، میرے پاس بھی دو ہو گئیں، ان کے پاس بھی دو ہو گئیں، اور آپ کے پاس بھی دو ہو گئیں. جب نوٹ ایکسچینج ہوا تھا تب میرے پاس ایک ہی رہا، ان کے پاس بھی ایک رہا، اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا. دیکھیے آپ، دیکھا آپ نے علم اور دولت کے اندر کتنا بڑا فرق ہے. تو علم ضرور حاصل کیجئے، اتنا بڑا ٹریجر ہے، اتنی بڑی دولت ہے جو ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. حضور جیسی ربیع الغوث کا مہینہ تشریف لایا، مدنی چینل پر ایک نیا رنگ آ گیا، ایک نیا انداز آ گیا، اور مدنی مذاکرہ، جلوس غوثیہ، نئے نئے سلسلے، مطلب یوں لگ رہا تھا کہ اس مہینے کی اہمیت ہے، ایک امپیکٹ پڑا. گھر میں موجود بچے بھی دیکھ رہے تھے یہ جھنڈا ہے، حضور غوث پاک کون ہے، کئی جگہ پر پوچھا جا رہا تھا، کئی جگہ پر ریویژن ہو رہی تھی. اور آبویسلی یہ سب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فیض ہے. اور پھر اس دفعہ جو مدنی مذاکرے میں الحمدللہ زیارات ہوئیں، تبرکات کی، اور وہ بھی دیکھا جائے تو یہ مہینہ ہی میگنیفائی ہوا. بچے بڑے یہی سوچیں گے کہ ہمیں وہ حضور غوث پاک کے مہینے میں زیارات ہوئی تھی، اور نالین پاک کی تشریف آوری ہوئی تھی. تو حضور یہ امیر علیہ سنت نے ہمیں تربیت فرمائی ہے، نعرے بھی آپ نے عطا فرمائے، جلوس غوثیہ، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ امیر سنت کے جو اتنے کارہائے نمایاں ہیں، حضور غوث پاک کی ذات سے برکتیں حاصل کرنے کے حوالے سے کچھ امیر سنت کا ارشاد فرمائیے گا.
امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الطار قادری، آپ میمن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میمنوں کے اندر غوث پاک کی بہت عقیدت کہ بڑی بوڑیاں جو ہے نا غوث پاک کے حوالے،
سبحان
اللہ، یوں کہتی، اور گیارہویں شریف اور اس پر بہت بہت. تو امیر علیہ سنت کے سمجھیں کہ گھر سے آپ کو غوث پاک کی محبت ملی ہے، اور پھر امیر علیہ سنت کے کاشان اقدس کے قریب جو مسجد تھی اس کے اندر غوث پاک کی گیارہویں کے مہینے میں 11 واز ہوا تھے،
سبحان اللہ،
11 واز ہوا کرتے تھے. تو یوں غوث پاک کی عقیدت، اور پھر امیر علیہ سنت غوث پاک سے کیسی محبت رکھتے ہیں، کتنی آپ نے مناقب لکھی ہوئی ہیں دیکھیں. اور یہ جو انداز ہے جلوس غوثیہ، اور یہ سمجھیں کہ دلوں کے اندر اللہ والوں کی محبت پیدا کرنے کی ترکیب، اور اللہ سے محبت کی بہت سی علامتیں ہیں. مثلا تو اللہ سے محبت کرنے کی علامت ہے قرآن سے محبت، نماز سے محبت، انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کی محبت ہے. ہم غوث پاک سے محبت کیوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، جب ہی تو محبت کر رہے ہیں نا. تو یہ اللہ والوں کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور بڑی پیاری مشہور آیت ہے، میں چاہوں گا وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کروں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں. تو اللہ کے جو ولی ہیں قیامت میں خوف زدہ نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے. اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار ہیں. ان متقیوں اور پرہیزگاروں کی محبت امیر علیہ سنت نے دل میں ڈالی. میں الحمدللہ غوث پاک کی شان میں نے 20-30 بیانات کیے ہوں گے، الحمدللہ 16 سال سے بیان کر رہا ہوں. غوث پاک کہ کتنی منقبتیں مجھے یاد ہیں اللہ کی رحمت سے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور امیر اہل سنت کی وکالت کی برکت سے الحمدللہ کتنوں کو میں نے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کیا ہے. مگر مدنی ماحول سے پہلے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھے غوث پاک کا تعارف نہیں. تو یہ امیر اہل سنت کا بیعت کرنا، گیارہویں شریف میں غوث پاک کی منقبت پڑھنا، غوث پاک کے فضائل بیان کرنا، تو اس سے الحمدللہ اتنے نوجوان میری طرح ہوں گے جو واقف ہوئے. اس وقت تو ہم نوجوان ہی تھے بھائی، 16-17 سال کا تھا میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا. تو بس وہ جوانی دیوانی، تو دین کے بارے میں کوئی اتنی معلومات نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ ایسا ماحول تھا. تو جب مدنی ماحول ملا تو الحمدللہ معلوم ہوا کہ غوث اعظم تو بہت بڑی ہستی ہیں، اور الحمدللہ پھر گیارہویں شریف اور اس طرح. تو امیر اہل سنت لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ڈال رہے ہیں.
الحمدللہ جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا، حضور واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی برکت سے شاید بہت سو کو یہ پتا چلا ہو کہ غوث پاک کون ہے. اگر نام سنا بھی تھا تو معرفت اس حوالے سے کہ وہ کون ہے، ان کے حالات کیا ہیں اور وہ کیا ہستی ہیں.
چھوٹی چھوٹی بچوں دیکھیں نا، پیروی، اتباع کہ غوث اعظم کی سیرت کو اپنانا. اب وہ بعض جو ہے نا، وہ جو بےچارے ان پڑھ قسم کے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں نا غوث اعظم ایک بابا ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں، ایک بابا جی. ارے بھائی وہ تو مفتی ہیں، وہ تو حافظ ہیں، وہ قاری ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، ایک ایک ہزار نوافل پڑھنے والے ہیں. وہ جب بھی تو امیر اہل سنت وہ ذہن بناتے ہیں کہ بھائی ہم نیازی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مگر پہلے نمازی ہیں. اب غوث اعظم کی نیاز کریں، گیارہویں کر دی تو فارغ ہو گئے. نہیں بھائی، غوث اعظم تو خوف خدا سے رو رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے قیامت کے روز اندھا اٹھانا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں. اور غوث اعظم کے مرید جو ہیں وہ کہیں جی مجھے گیارہویں کر لی، اب کیا ضرورت ہے. بھائی گیارہویں شریف کرنا بہت اچھا ہے. جو کھانا بزرگوں کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. تو غوث اعظم کی گیارہویں شفا دیتی ہے، مگر ہم ان کی سیرت بھی تو پڑھیں.
صرف گیارہویں کا کھانا ہی نہ ہو، وہ ضرور ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات کی پیروی بھی ہو. مدنی چینل کے ناظرین،
اچھا پیروی آگاہی کے بعد ہوگی نا، آگاہی نہیں، نام نہیں معلوم. ہم وہ سری لنکا گئے، جیلانی ایک علاقے کا نام تھا وہاں پر نا، تو وہاں پر بھی لوگ بہت جمع ہوئے. تو ہم نے وہ غوث اعظم کی منقبت پڑھی تو لوگ جمع ہوئے. تو میں نے ان سے سوالن پوچھا، غوث اعظم کا نام کیا؟ تو بغلے جھانک رہے ہیں. غوث اعظم کے والد کا نام، والدہ کا نام وغیرہ نہیں معلوم. تو الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے ان کو بتایا. الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آئیے ایولوشن کے حوالے سے کچھ سن لیتے ہیں. ایولوشن آف کلاک ہم نے ڈسکس کرنا تھا. یاد رکھیے، انسان کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، ان میں اہم ترین ریسورس وسائل وہ وقت ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم کسی کو وقت دو تو یہ یاد رکھو کہ تم اس کو وہ چیز دے رہے ہو جو تمہیں دوبارہ واپس نہیں ملے گی. گھڑی کی تاریخ بہت پرانی ہے. سب سے پہلے سن ڈائل ایجاد ہوا بہت پہلے، یعنی اوائل کی ایجادات جو انسان کی ہیں ان میں گھڑی کی ایجاد ہے. سن ڈائل سے مراد یہ تھا کہ سورج کے سائے کی مدد سے وقت کا تعین کیا جاتا تھا. اس کے بعد واٹر کلاک، یعنی ایک کپ میں سوراخ کر دیا جاتا اور گرنے والے قطروں کی مدد سے وقت گزرنے کا پتہ چلایا جاتا. کینڈل کلاک، کینڈل کلاک سے مراد ہے کہ موم بتی جلائی جاتی، موم بتی جب پگھلتی تو اس کے پگھلنے کے ساتھ وقت گزرنے کا وہ اندازہ لگاتے تھے. پھر اور گلاس کاؤنٹ، یہ بڑا مشہور ہے، دو گلاس ہوتے تھے، ایک گلاس میں ریت ڈال دی جاتی، ریت کا ایک ایک ذرہ گرتا رہتا اور اندازہ لگا لیا جاتا کہ کتنا وقت گزرا ہے. لیکن آج جدید ڈیجیٹل کلاکس ہمارے پاس ہیں اور وقت کی پابندی، وقت کے حوالے سے دیگر معاملات، ہم سب کو پتا ہے پنکچوئلٹی از دا کی آف سکسیس. الحمدللہ دین اسلام میں ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ نماز، یہ بھی وقت کی پابندی سکھاتی ہے، روزہ، اس میں بھی وقت کی پابندی ہے، حج کے اندر بھی وقت کی پابندی آتی ہے. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرتا ہوں کہ ابھی رکن شورا کی بارگاہ میں چار سلسلے تھے ہمارے، چاروں سلسلے اب فنش ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ پھر کچھ نیا لے کر رکن شورا کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. دیکھیے، حضور غوث پاک کے بارے میں تو ہم سنتے تھے، الحمدللہ مدنی چینل سے سیکھتے بھی تھے اور بھی باتیں ہم سنتے رہتے تھے، کبھی کبھار کچھ پڑھ بھی لیتے تھے. لیکن یہ جو باقاعدہ سلسلے جب ہوئے تو ذاتی طور پہ میں نے اس کی تیاری کی، کیونکہ کوشچنز بھی کرنے تھے، بکس کو پڑھا اور پھر سلسلے میں سمجھ لیں ایک گھنٹے کی ورک شاپ ہوئی. رکن شورا میرے ٹرینر تھے، وہ مجھے سکھاتے رہے اور آپ بھی سیکھتے رہے. اس پورے پروسیس کے اندر جو میں نے سیکھا، دس واز انارمس. یعنی باقاعدہ علم حاصل کیا جائے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. انسٹیٹیوٹ، ادارے میں جا کر، اور دعوت اسلامی ہمیں سب سکھاتی ہے، دارال مدینہ ایک ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. سکول صرف سکول نہیں ہوتا بلکہ پورا سسٹم ہوتا ہے. صرف تعلیم نہیں دی جاتی سکول کے اندر, تربیت بھی ہوتی ہے, ٹیچرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن ہوتا ہے. پچھلے دنوں دارال مدینہ باب المدینہ کراچی کے طلبہ میری ٹائم میوزیم کے اندر گئے, ایگزام ہوتا ہے, پیپر لیا جاتا ہے, بچے کا کمپٹیشن ہوتا ہے, اسپورٹس ہوتی ہیں, پورا ایک نظام ہوتا ہے جس سے پرسنالٹی گروم اپ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کسی ادارے کے اندر جوائن کر لیجیے. ہمارے پاس تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ وہ مطلب غیر مسلم رہنما تھا کوئی, اپنے مذہب کی پریچنگ کرنے والا تھا, اس نے اسلام قبول کیا, دعوت اسلامی میں آیا, دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے پورا درس نظامی کمپلیٹ کیا, باقاعدہ اس کو سند دی گئی. سو دس از دعوت اسلامی. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. علم دین کی ترویج و اشاعت کا یہ بہترین پلیٹ فارم ہے فی زمانہ جو ہمیں اویلیبل ہے. نہ صرف انسٹیٹیوٹس ہیں بلکہ آن لائن ٹیچنگ کا انتظام بھی موجود ہے. آئیے سلسلے کے اختتام پہ ون ایڈوائس فرام حاجی شاہد صاحب وہ لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو ہم ختم کرتے ہیں. حضور ون ایڈوائس فار آر آڈینس.
مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسا مردہ بدست زندہ, اعلی حضرت نے فرمایا. یعنی جیسے میت غسال کے ہاتھ میں, تو غسال کی مرضی ہے جس طرح میت کو دائیں بائیں لٹائے جیسے پانی ڈالے, تو مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے.
اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی رکن شورا نے. ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے پیر و مرشد کی عقیدت رکھنے, ان سے محبت کرنے اور ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.